تیری زیارت ہر دل چاہے تیری زیارت تیرے ہجر کا زخم ہے کاری دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ زینت عالم دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ.
حج کا ایک اور عظیم جلوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرقد نورانی کی زیارت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، جو شخص حج پر آئے اور میری قبر کی زیارت نہ کرے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے میری زندگی میں میری زیارت نہیں کی. بعض حجاج حج سے پہلے اور بعض حج کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر حاضری دیتے ہیں. مدینہ منورہ میں ہمیشہ انسانوں کا سمندر موجود رہتا ہے، جن میں سے ہر ایک کی آنکھ اور دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق موجزن اور ٹھاٹھیں مارتا نظر آتا ہے. ظاہرین جب مدینہ منورہ میں داخل ہوتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرقد نورانی کی زیارت سے پہلے غسل زیارت انجام دیتے ہیں، تاکہ باطنی طہارت کے ساتھ ساتھ ظاہری پاکیزگی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں. نو مسلم امریکی حمزہ مدینہ منورہ کے بارے میں اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے،
خانہ خدا کا طواف مناسک حج کا خوبصورت اور دلکش ترین عمل ہے. توحید پرست دور دراز کے سفر اور اس کی مشکلات کو فراموش کر کے مکے میں پہنچتے ہیں، ایسے جیسے پیاسا انسان پانی تک پہنچتا ہے. حمزہ خانہ خدا کے نزدیک پہنچنے سے متعلق اپنے تاثرات میں کہتا ہے، میرے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ حرم اس قدر وسیع و عریض ہوگا. میں نے مسجد الحرام کی تصاویر دیکھی ہوئی تھیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تصاویر حقیقت کو منعکس نہیں کرتی ہیں. واقعاً یہ ایک خوبصورت اور زیبا عمارت ہے. جب میں نے کعبۃ اللہ کو اپنے سامنے دیکھا، میرے پاؤں وہیں جم گئے، میں حرکت کے قابل نہ رہا. ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ تجربہ میرے احساسات و جذبات میں سما ہی نہیں سکتا. میرے لیے ممکن نہ تھا کہ اس عظمت اور اس مفہوم کو ملا کر بیک وقت درک کر سکوں. میں بس اتنا کر سکتا تھا کہ بیٹھ جاؤں اور کعبہ کو مسلسل دیکھتا رہوں. میرے لیے یہ ایک تعجب انگیز اور ناقابل فراموش لمحہ تھا، جس کے لیے میں ہمیشہ خداوند عالم کا شکر ادا کرتا ہوں.
ہر سال حج کے موقع پر ہزاروں نو مسلم مکہ و مدینہ میں حاضر ہوتے ہیں اور دوسرے مسلمانوں کے ہمراہ اس سرزمین وحی سے فیض حاصل کرتے ہیں. حج کا شوق و جذبہ نو مسلموں میں خصوصی طور پر قابل دید ہوتا ہے. ایسا تجربہ جو اسلام کی عظمت و شکوہ کے ایک گوشے کو ہر مسلمان پر ظاہر کر دیتا ہے.
نو مسلم حمزہ مزید کہتا ہے، مجھے مدینہ منورہ زیادہ پسند ہے. اس شہر میں کوئی ایسی چیز ضرور ہے جو اسے سب سے زیادہ ممتاز کرتی ہے. بقی کا قبرستان بھی حیرت انگیز ہے، لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں یہی کہوں گا، مسجد نبوی مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. اس مسجد میں داخل ہو کر انسان کو ایک عجیب شادابی، نشاط اور اطمینان کا احساس ہوتا ہے. ایک ایسے نبی خدا کے پاس جو تمام عالمین کے لیے رحمت ہے، مجھے اس مسجد میں بیٹھ کر ناقابل بیان آرام، سکون اور اطمینان محسوس ہوا. اس کیفیت کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن ہی نہیں.
آرزو کے چمن دل میں کھلائے رکھنا، اپنی نظروں کو سوئے کعبہ جمائے رکھنا، منزل عشق میں دل پر مجھے قابو ہی نہیں، منزل عشق میں دل پر مجھے قابو ہی نہیں، اتنا آسان نہیں جذبات چھپائے رکھنا. آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا، آئینا اور دہلیز پہ نظروں کو جمائے رکھنا، آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا، دور ساحل ہے بھنور میں ہے سفینہ پھر بھی، دور ساحل ہے بھنور میں ہے سفینہ پھر بھی، اپنے سینے میں امنگوں کو جگائے رکھنا، آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا، آ رہے ہیں ابھی آ جائیں گے آتے ہوں گے، آ رہے ہیں ابھی آ جائیں گے آتے ہوں گے، آس کے دیپ نگاہوں میں جلائے رکھنا، آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا، باغ زہرا کے ہر ایک پھول کی اپنی ہے مہک، باغ زہرا کے ہر ایک پھول کی اپنی ہے مہک، گل نر جس کی مہک دل میں بسائے رکھنا، آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا، وہ اسی شرط پہ آئیں گے تمہارے گھر میں، وہ اسی شرط پہ آئیں گے تمہارے گھر میں، گھر میں مولا کا زاخانہ سجائے رکھنا، آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا، کیا ڈرائیں گی اندھیروں کی سیاہی ہم کو، کیا ڈرائیں گی اندھیروں کی سیاہی ہم کو، کربلا والے ہیں دنیا کو بتائے رکھنا، آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا، الجل کہتے رہو چاہے اجل آ جائے، الجل کہتے رہو چاہے اجل آ جائے، اس صدا سے دل باطل کو ہلائے رکھنا، آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا، داغ ماتم کے نہیں یہ ہے عقیدے کے چرا، داغ ماتم کے نہیں یہ ہے عقیدے کے چرا، ان چراغوں کو ہواؤں میں جلائے رکھنا، آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا، اپنی نظروں کو سوئے کعبہ جمائے رکھنا، ان کو خورشید قیامت کی تپش سے نہ ڈرا، ان کو خورشید قیامت کی تپش سے نہ ڈرا، جن کی فطرت ہے ہمیشہ کے سائے رکھنا، آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا، اپنی نظروں کو سوئے کعبہ جمائے رکھنا، موج آئے گی عریضہ تیرا لینے تجھ سے، موج آئے گی عریضہ تیرا لینے تجھ سے، آج ساحل پہ مسلے کو بچھائے رکھنا، آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا، اپنی نظروں کو سوئے کعبہ جمائے رکھنا، آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا، اپنی نظروں کو سوئے کعبہ جمائے رکھنا۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے پروگرام سرزمین وحی سماعت فرما رہے تھے اور اپنے قلوب کو جلا بخش رہے تھے۔ اور سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے اگلے مرحلے میں اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئین صحافت۔ عزیز سامعین، اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئین صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ایران، پاکستان اور ہندوستان کے اخبارات کا جائزہ پیش کریں گے، امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ آغاز کرتے ہیں ایرانی اخبار کیہان کی بات سرخیوں سے۔ امریکہ اور یورپ کو ہم سے کوئی ہمدردی نہیں، ہمیں ایسے لوگوں کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے جو عوام کے مسائل حل کر سکیں، ڈاکٹر مسعود پزیشکیان۔ صہیونی حکومت نے لبنان کے ساتھ 3,300 سے زائد مرتبہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ یورینیم کی افزودگی ملک کی معاشی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، اخبار کیہان کی ایک رپورٹ۔ اور اب روزنامہ جامع جم کی بات سرخیاں۔ عالمی ایجنسی کی رپورٹ یورپی ممالک کے زیر اثر مرتب کی گئی ہے، وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی۔ اسرائیلی دہشت گرد حکومت نے 20 مہینے کی جنگ کے دوران تقریباً 50,000 بچوں کو شہید یا زخمی کیا، اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ۔ ایران کے بارے میں ایجنسی کی رپورٹیں غیر جانبدارانہ اور شفاف ہیں، رافائل گروسی کا دعویٰ۔ غزہ کا محاصرہ توڑنے کے لیے میڈل ان جہاز کا علامتی سفر۔ اسرائیل سے فوراً نکل جاؤ، یمن کا غیر ملکی کمپنیوں کو انتباہ۔ اور سامعین، اخبار ایران کی بعض سرخیوں پر ایک نظر کرتے ہیں۔ علاقائی ملکوں کے اعلی حکام سے ملاقات کے لیے عباس عراقچی کا مصر اور لبنان کا دورہ۔ ہم آزاد تجارت کے قانون کے نفاذ پر عمل کریں گے اور ایران اور وینزویلا کے نجی شعبوں کے بینکاری مسائل کو حل کریں گے، اسپیکر محمد باقر قالیباف۔ ایران کا میزائل سسٹم دشمن کے وہم و گمان کو ختم کرنے کے لیے تیار ہے، فرزاد فریدونی۔ اور سامعین، پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار ایکسپریس کی سرخیوں پر ایک نظر۔ پاکستان کے امن پالیسی بلاول بھٹو کی زیر قیادت وفد کی واشنگٹن، لندن اور برسلز میں اہم ملاقاتیں۔ غزہ میں امداد لینے والے فلسطینیوں پر اسرائیلی حملے، اقوام متحدہ کی شدید مذمت۔ غزہ میں انسانی امداد کا راستہ نہ کھلا تو ناقابل تصور تباہی ہوگی، ورلڈ فوڈ پروگرام۔ ڈیجیٹل ادائیگی کے لیے اقدامات کا فیصلہ، پیٹرول سمیت ہر قسم کی نقد خریداری پر اضافی رقم لینے کی تجویز۔ حسینہ واجد کو ایک اور جھٹکا، بنگلہ دیش میں کرنسی نوٹ سے شیخ مجیب کی تصویر ہٹا دی گئی۔ اور اب اخبار جنگ کی بعض سرخیوں پر ایک نظر کرتے ہیں۔ حکومت عوام دوست بجٹ پیش کرنے کے لیے اقدامات کرے، صدر مملکت کی وزیر اعظم سے گفتگو۔ مثبت معاشی اشاریے حکومت پالیسیوں کی درست سمت کا ثبوت ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف۔ امن دشمنوں کو پاکستان میں کوئی جگہ نہیں ملے گی، وزیر اعظم۔ پی ٹی آئی کو یہاں انصاف کی توقع نہیں تو مریخ پر چلے جائیں، عظما بخاری۔ اور سامعین، اخبار ایکسپریس نے ایک مضمون تحریر کیا جس کا عنوان ہے، دنیا نئے انقلابی دور کی جانب گامزن۔ مضمون نگار محترم زمرد نقوی لکھتے ہیں، وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے دورہ ایران میں کہا کہ پاکستان پرامن مقاصد کے لیے ایران کے ایٹمی پروگرام کی حمایت کرتا ہے. پاک ایران مضبوط اقتصادی تعلقات پورے خطے کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں. جبکہ ایرانی صدر مسعود پزیشکیان نے کہا کہ پاک ایران مشترکہ سرحد پر کوئی دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے. خطے میں پائیدار سیکورٹی اور ہمسایہ ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات کا قیام ایران اور پاکستان کی مشترکہ پالیسیوں کا حصہ ہے. تہران میں شاہد آباد محل میں ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کا شاندار استقبال کیا. شہباز شریف نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ عظما سید علی خامنائی سے ملاقات کی. وزیر اعظم پاکستان نے ایرانی سپریم لیڈر کے لیے انتہائی احترام کا اظہار کرتے اس بات پر زور دیا کہ وہ مسلم دنیا کی ایک نمایاں شخصیت ہیں اور امت مسلمہ رہنمائی سرپرستی کے لیے ان کی طرف دیکھتی ہے. سپریم لیڈر نے مختلف ترغیبات کے باوجود مسئلہ فلسطین پر پاکستان کے مستقل موقف کی تعریف کی. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ برادر ملک ایران کا دورہ کر کے خوشی ہوئی. ایران ہمارا دوسرا گھر ہے. اپنے اور اپنے وقت کی بھرپور اور گرم جوش استقبال پر شکریہ ادا کرتا ہوں. اس دورے کا سب سے اہم مقصد امریکی ایران جوہری مذاکرات پر ایرانی قیادت کو اعتماد میں لینا تھا. ایران نے اس معاملے پر نہ صرف سعودی قیادت کو آگاہ کیا بلکہ یورپی یونین، روس وغیرہ کو بھی اعتماد میں لیا، کیونکہ ایران امریکہ جوہری ڈیل کے نتیجے میں خطے میں بہت بڑی تبدیلیاں وقوع پذیر ہونے والی ہیں. اور سامعین، آئیے اب چلتے ہیں ہندوستان کی جانب. ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار قومی آواز نے آج یہ سرخیاں لگائی ہیں. دہلی میں 24 گھنٹے میں کورونا کے سب سے زیادہ 47 نئے مریض، کووڈ سے 22 سالہ لڑکی کی ہوئی موت. بنگلہ دیش کے نئے نوٹوں سے شیخ مجیب الرحمان کی تصویر غائب، کرنسی میں دکھائی دیں گے ہندو اور بودھ مندر. راجیو شکلا بنیں گے بی سی سی آئی کے عبوری صدر، روجر بننی کی سبکدوشی کے بعد سنبھالیں گے کمان. لائسنس کی آڑ میں بی جے پی حکومت کر رہی ہے. استحصال شہری دیہاتوں میں چھوٹے کاروباروں میں بے چینی، دیویندر یادو. کینیڈا میں جنگل کی آگ ہوئی بے قابو، 25,000 سے زیادہ لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا. اور سامعین، اخبار قومی تنظیم نے آج یہ سرخیاں لگائی ہیں. بریکس پارلیمانی فورم میں ہندوستانی وفد کی قیادت کریں گے لوک سبھا اسپیکر، ملک کو ڈیجیٹل کے اقدامات پر ڈالیں گے روشنی. مختار انصاری کے بیٹے عباس انصاری کی ایم ایل اے رکنیت ختم. ہندوستان کو منشیات سے پاک بنانے کے سلسلے میں ایک میٹنگ منعقد. غزہ سے اسرائیلی بستیوں پر 2 راکٹ داغے. غزہ میں امدادی مقام کے قریب اسرائیلی فائرنگ، 30 شہید، 100 سے زائد زخمی. اسرائیل کا عرب وزرائے خارجہ کے مغربی کنارے جانے پر پابندی لگانا قابل مذمت ہے، عرب وزراء. اسٹیوٹکوف کا موقف غیر منصفانہ اور اسرائیلی نوازی کا عکاس. تیج پرتاپ نے پارٹی و خاندان سے نکالے جانے کے بعد اپنی خاموشی توڑی. دیدی کی حکومت کا وقت ختم، اگلے برس بنگال میں بھاجپا کی حکومت ہوگی، امیت شاہ. اور سامعین، قومی تنظیم اخبار نے داریہ لکھا ہے جس کا عنوان ہے کھاؤں کہاں کی چوٹ. اخبار لکھتا ہے اتر پردیش میں حالات کچھ ایسے عجیب ہو گئے ہیں کہ یہ کہنا مشکل ہے کہ وہاں منتخب جمہوری حکومت ہے، کیونکہ کم از کم اقلیتوں کے معاملے میں سرکاری سطح سے لاقانونیت کا مظاہرہ ہو رہا ہے اور لوگوں کو ہر دوسرے دن انصاف کے لیے اعلی عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑا. لیکن معاملہ کھاؤں کہاں کی چوٹ، بچاؤں کہاں کی چوٹ کا ہے. ایک معاملے میں عدالت سے اسٹے لیا جاتا ہے تو دوسرا معاملہ نکل پڑتا ہے. بنارس کے قلب میں واقع دال منڈی ایک تاریخی بازار ہے اور اپنی ثقافتی ہمانگی تجارتی سرگرمیوں کے لیے معروف ہے، جہاں 10,000 سے زائد دکانیں ہیں جن میں اکثریت مسلم تاجروں کی ہے. اب یہ علاقہ حکومت کے شہری ترقیاتی منصوبے، بالخصوص کاشی وشناتھ کوریڈور سے منسلک سڑک کی توسیع کے منصوبے کی زد میں ہے، جس کے نتیجے میں ہزاروں خاندان بے گھر ہو سکتے ہیں اور نسلوں سے قائم روزگار متاثر ہونے کا خطرہ ہے. انتظامیہ نے لوگوں کو ڈرا دھمکا کر انہدامی کارروائی کی پیش بندی کر لی تھی، لیکن ایسوسیشن فار پروٹیکشن آف سول رائٹس نے اس معاملے میں الہ آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور موقف اختیار کیا کہ پبلک ورک ڈپارٹمنٹ وارانسی کے افسران کی جانب سے دکان خالی کرانے اور ملکیت حکومت کو حوالے کرنے کے لیے دباؤ دھمکی دی جا رہی ہے، جبکہ قانونی طور پر نہ تو زمین کا حصول کیا گیا ہے اور نہ ہی کوئی معاوضہ ادا کیا گیا ہے. معروف سینئر وکیل سید فرمان احمد نقوی، جنہوں نے اے پی سی آر کی جانب سے کیس کی پیروی کی، انہوں نے عدالت میں دلیل دی کہ جب تک حکومت قانونی طور پر جائیداد حاصل نہ کرے تب تک کسی بھی طرح کی بے دخلی یا انہدام پوری طرح سے غیر قانونی عمل ہے۔ جسٹس سلیل کمار رائے اور جسٹس ارون کمار سنگھ دیسوال پر مشتمل دو رکنی بینچ نے درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے عرضی گزار اے پی سی آر کے حقوق کا تحفظ کیا۔ عدالت نے نظامی کارروائی پر اسٹے لگا دیا ہے۔ ریاستی وکیل نے عدالت کو یقین دہانی کرائی کہ جب تک ملکیت کا قانونی حصول نہیں ہو جاتا نہ تو دکان خالی کروائی جائے گی اور نہ ہی کسی قسم کا انہدام کیا جائے گا۔ لیکن دوسری جانب اسی اتر پردیش کے ضلع سہارنپور میں ایک زیر تعمیر مسجد کو انتظامیہ کی جانب سے بغیر کسی جائز وجہ کے منہدم کر دیا گیا۔ نیوز پورٹل آج تک پر شائع خبر کے مطابق انتظامیہ کا دعویٰ کہ یہ تعمیر غیر قانونی تھی اور متعدد بار نوٹس دیے جانے کے باوجود تعمیراتی کام جاری رکھا گیا جس کے بعد اسے گرایا گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسجد کی تعمیر کے خلاف کچھ علاقائی اکثریتی شدت پسندوں نے انتظامیہ کے ساتھ سازش کے تحت اس مسجد کی تعمیر کو نہ صرف رکوایا بلکہ تعمیر شدہ علاقوں کو منہدم بھی کر دیا گیا۔ واقعے پر رد عمل دیتے ہوئے کانگریس کے رکن پارلیمان عمران مسعود نے اس کارروائی کو غیر قانونی ایک طرفہ اور فرقہ وارانہ ذہنیت کا مظاہرہ قرار دیا۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ جب زمین متعلقہ افراد کی اپنی ہے تو مسجد کی تعمیر کو غیر قانونی کیسے قرار دیا جاتا ہے۔ ایجنسی کے مطابق تحصیلدار سبودھ کمار نے کہا کہ یہ ایک غیر قانونی تعمیر تھی جس کے خلاف کارروائی کی گئی۔ بغیر اجازت اور نقشہ پاس کرائے بغیر تعمیر کا عمل جاری تھا، نوٹری بھیجا گیا تھا کہ پہلے منظوری حاصل کی جائے لیکن کوئی کارروائی نہیں کی گئی، اس لیے تعمیر منہدم کر دی گئی۔ جو بھی تعمیر غیر قانونی ہوگی اس پر اسی طرح کا کارروائی کی جائے گی۔ ذرا ان سے کوئی سوال کرے کہ پوری ریاست میں کتنے مندر ہیں جن کا نقشہ پاس کروایا گیا ہے اور جن کی تعمیر کی اجازت لی گئی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ صرف اتر پردیش میں ہزاروں مندر سرکاری زمینوں پر تعمیر کیے گئے ہیں اور اس کا سلسلہ لگاتار جاری بھی ہے۔ عمران مسعود نے تحصیلدار کے دعوے کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ یہ مسجد ان لوگوں کی اپنی زمین پر بن رہی تھی، انہوں نے پہلے ہی اطلاع دے رکھی تھی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام درخشاں ستارے۔ عزیز سامعین، پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم 13ویں صدی ہجری قمری کے ایک اور نامور مجاہد عالم تشیع کے مرجع تقلید سید محمد طباطبائی علیہ الرحمہ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ایران کے خلاف روس نے جب چڑھائی کی تو اس وقت آپ نے ایک فتویٰ دیا جو بہت ہی مشہور ہے، اسی وجہ سے تاریخ میں آپ کو سید مجاہد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
سامعین، سید محمد طباطبائی سن 1180 ہجری قمری کو کربلا معلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد سید علی طباطبائی تھے جو صاحب ریاض کے نام سے مشہور اور شیعوں کے بزرگ مرجع تقلید اور عظیم فقہا میں شمار ہوتے تھے۔ آپ کی مادر گرامی بھی علامہ وحید بہبہانی علیہ رحمہ کے گھرانے سے تھی۔ اس زمانے کے علماء آپ کو فقی اور دینی امور کے ماہر کے عنوان سے جانتے تھے۔ سید محمد ایسے زمانے میں پیدا ہوئے جب کربلا معلی علامہ وحید بہبہانی علیہ رحمہ کی محنت و کاوش سے عالم تشیع کے علمی اور فقہی مرکز میں تبدیل ہو چکا تھا اور مکتب کربلا کے تمام شاگرد پورے عالم تشیع کے علم و فقاہت کے فعال و سرگرم نمائندے شمار ہوتے تھے اور عالم اسلام میں تمام مقامات جیسے مشہد، کاشان، قم، کاظمین، نجف، کربلا، تبریز اور ہندوستان میں حوزہ علمیہ کی بنیادیں ڈال چکے تھے۔ سید محمد نے بھی ایسی ہی معنوی فضا میں اپنے والد ماجد سید علی طباطبائی سے اپنی تعلیم و تربیت کا آغاز کیا۔
سید محمد مجاہد اگرچہ اپنے نانا علامہ وحید بہبہانی کے درس میں براہ راست شریک ہونے کی توفیق حاصل نہیں کر سکے، مگر آپ کے برجستہ اور معتبر شاگردوں سے کشف فیض کیا۔ سید محمد نے اپنے والد ماجد کے درس میں شرکت کرنے کے علاوہ علامہ بحر العلوم علیہ الرحمہ سے بھی نجف اشرف میں تعلیم حاصل کی، اور علمی درس و بحث اور مذاکرے کے ساتھ ساتھ ان کے زہد و تقویٰ، پارسائی اور کرامتوں سے بھی بہت کچھ حاصل کیا۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور بھی شرف حاصل ہوا کہ علامہ بحر العلوم کی بیٹی سے آپ کی شادی ہوئی اور آپ ان کے داماد بن گئے۔ اسی طرح سے آپ نے نجف اشرف میں فقیہ گراں قدر شیخ جعفر کاشف الغطا سے بھی کسب فیض کیا۔ شیخ جعفر کاشف الغطا فقہ و اصول میں بہت زیادہ ماہر و مسلط تھے۔ آپ ریاست دینی کے علاوہ نہایت ہی شجاع و بہادر، رہبر و پیشوا بھی شمار ہوتے تھے۔ وقت کی قدر کرنا اور وقت کو صحیح مقام پر استعمال کرنا شیخ جعفر کاشف الغطا کی اہم خصوصیت تھی۔ سید محمد طباطبائی نے اپنے اساتذہ اعظام سے صرف فقہی کی تعلیم حاصل نہیں کی تھی، بلکہ اجتماعی مسائل میں احساس ذمہ داری کو بھی درک اور اس سے تعلیم حاصل کی تھی۔
علامہ سید محمد مجاہد نے تمام علوم من جملہ فقہ و اصول میں انتھک کوششیں اور محنت کی، جس کی وجہ سے بڑی تیزی کے ساتھ علم کے بلند ترین مراحل کو طے کر لیا، اور علم کے اس قدر عظیم مراحل پر فائز ہوئے کہ آپ کے والد نے آپ کو اپنے سے زیادہ عاقل و دانا اور عالم تشخیص دیا، اور اس کے بعد پھر کوئی فتویٰ صادر نہیں کیا۔ علماء شیعہ کے درمیان یہ رسم ہے کہ اگر کوئی عالم ہوتا ہے تو اس کے سامنے فتویٰ نہیں دیتے۔ اسی وجہ سے سید محمد نے اپنے بابا کے احترام میں کربلا سے اصفہان ہجرت کر لی۔ سید محمد مجاہد تقریباً 10 برس تک اصفہان میں مقیم رہے۔ اس زمانے میں اصفہان کا شمار اہم علمی مراکز میں ہوتا تھا۔ اس عرصے میں بے شمار علماء و افاضل آپ کے درس میں شریک ہوتے تھے، اور آپ کو کربلا و اصفہان کا سب سے عظیم استاد جانتے تھے۔
سید محمد مجاہد اپنے والد ماجد سید علی طباطبائی علیہ رحمہ کی رحلت کے بعد اصفہان سے کربلا واپس آ گئے، اور شیعوں کی مرجعیت و سرپرستی کو اپنے ذمے لے لیا۔ کربلا پر وہابیوں کے وحشیانہ حملے اور شہر کے کئی ہزار علماء و عوام کے قتل عام کے بعد سید محمد طباطبائی نے کاظمین میں سکونت اختیار کر لی اور شیعوں کی سرپرستی فرمانے لگے۔
آیت اللہ سید محمد طباطبائی کی مرجعیت کے زمانے میں ہی ایران اور روس کے درمیان دوسری جنگ کا آغاز ہو گیا، اور صنف روحانیت نے اسی فقیہ گراں قدر کی سرپرستی میں بہترین و مؤثر کردار ادا کیا۔ اسی سبب سے آپ کو آیت اللہ مجاہد کے نام سے پہچانا جانے لگا۔ فتح علی شاہ کی حکومت کا زمانہ، کہ جس کا بعض حصہ آیت اللہ مجاہد کے زمانے میں تھا، تاریخ ایران اور دنیا کا سب سے حساس ترین اور بدترین دور شمار ہوتا ہے۔ اس زمانے میں قدرت مند اور طاقتور حکومتوں کے درمیان ایشیا اور افریقہ کے علاقوں پر قابض ہونے کے لیے بہت زیادہ دوڑ لگی ہوئی تھی، یعنی استعماری طاقتوں کا ظلم شروع ہو گیا تھا، اور ایران جغرافیائی اعتبار سے نہایت ہی اہمیت کا حامل ملک تھا، جس کی وجہ سے استعمار اس پر للچائی ہوئی نظریں جمائے ہوئے بیٹھا تھا۔
ایران اور روس کے درمیان ہونے والی پہلے مرحلے کی جنگ اور 1228 ہجری قمری میں ایران کی شکست کے بعد عہد گلستان کے نام سے موسوم شرم آور عہد نامہ ایران اور روس کے درمیان لکھا گیا، جس کی بنا پر ایران کا بعض علاقہ ایران سے جدا ہو کر روس سے ملحق ہو گیا، لیکن دونوں ملکوں کے درمیان سرحد معین نہ ہونے کی وجہ سے ایک بار پھر روسیوں نے اختلاف شروع کر دیا، اور انہوں نے ایران کی سرزمین کے کچھ حصے پر مزید قبضہ کر لیا۔ فتح علی شاہ قاجار ارادہ و تدبیر کے لحاظ سے نہایت ہی کمزور تھا، لہذا اس میں روس سے لڑنے کی قدرت و طاقت نہ تھی، اور روسی اس کے اس ضعف و ناتوانی سے بخوبی آگاہ تھے۔ سن 1241 ہجری قمری میں مقبوضہ روس کے علاقے سے ایک بری خبر
تہران پہنچی کہ روس کی طرف سے قبضہ کی جانے والی زمینوں سے حاصل ہونے والے غلات اور دیگر اشیاء کو روسی لشکر والوں نے وہاں کے باسیوں سے زبردستی چھین لیا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ مسلمانوں کی مسجدوں، مقدس مقامات اور قرآن کریم کی بے حرمتی بھی کی ہے اور ان لوگوں پر شدید دباؤ ڈالا، بلکہ مجبور کیا ہے کہ اپنے بچوں کو عیسائی اسکولوں میں پڑھنے کے لیے بھیجیں۔ اس سرزمین پر بسنے والوں نے اپنے زمانے کے مرجع وقت آیت اللہ سید محمد طباطبائی کو ایک خط لکھ کر اپنے تمام حالات سے باخبر کیا اور ان سے مدد طلب کی۔
اس زمانے میں ایرانی فوج کے کمانڈر عباس مرزا تھے اور وہ بادشاہ کے برخلاف روس سے مقابلہ کرنا چاہتے تھے، لہذا انہوں نے فتح علی شاہ کو جنگ و استقامت پر آمادہ کرنے کے لیے مراجع کرام، بالخصوص آیت اللہ سید محمد طباطبائی سے مدد طلب کی۔ ان کی اس درخواست پر ایران و عراق کے بہت سے علماء، من جملہ آیت اللہ سید محمد طباطبائی نے مدد کرنے کا وعدہ کر لیا اور جہاد کے متعلق کتابچے لکھے اور عوام کو روس سے جنگ کرنے کی تشویق و ترغیب دلائی، جس نے ایران کو حیات نو عطا کر دیا۔ اس زمانے میں عوام کے چشم امید مراجع کرام اور حوزہ علمیہ پر ٹھہری ہوئی تھی، لہذا ایسے حساس و نازک حالات کو درک کرتے ہوئے آیت اللہ سید محمد طباطبائی نے دوسرے علماء کو بھی ان حالات سے باخبر کیا اور سب کے سب روس سے جہاد کرنے کے لیے فتویٰ جاری کرنے پر متحد و متفق ہو گئے۔ آیت اللہ طباطبائی نے فتح علی شاہ کو خط لکھ کر حکم دیا کہ وہ روسی فوج کے ظلم و بربریت سے مقابلہ کرے۔
جہاد کا فتویٰ جاری ہونے کے بعد آیت اللہ مجاہد تمام علماء اور طلاب کے ہمراہ ایران کے لیے روانہ ہو گئے اور لوگوں کو دارالحکومت تہران میں جمع ہونے کی دعوت دی۔ اس دعوت کی بنا پر تمام علماء کرام تہران میں جمع ہو گئے اور روس سے جنگ کرنے کے لیے متفقہ فیصلہ کیا۔ آیت اللہ مجاہد کی رہبری میں علماء کے جمع ہونے کی وجہ سے ایران میں عوامی تحریک شروع ہو گئی اور ایران کے گوشہ و کنار سے ایک عظیم فوج تہران میں اکٹھا ہو گئی۔ سپاہیوں کی آمادگی اور ان کو جنگ کے لیے روانہ کرنے کے بعد خود آیت اللہ سید محمد طباطبائی اور تمام علماء کرام تبریز یعنی ایران اور روس کے درمیان ہونے والی جنگ کے علاقے کے لیے روانہ ہو گئے۔ ایران کی فوج 3 ہفتے کے اندر ان زمینوں کو روسیوں کے قبضے سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی، جسے انہوں نے ایران سے عہد نامہ گلستان کے ذریعے زبردستی چھین لیا تھا، اور اس طرح ان کے مالکوں کو وہ علاقہ سونپ دیا گیا۔ البتہ فتح علی شاہ، کے جو شروع ہی سے روسیوں سے مقابلہ کرنے کی ہمت و طاقت نہیں رکھتا تھا، صرف اس ابتدائی کامیابی کو دیکھتے ہی اپنے دشمن کی طرف دست صلح دراز کر دیا، مگر صلح کے لیے اس کا یہ عجولانہ اقدام روسیوں کے لیے ایران کی کمزوری و ناتوانی کا پیغام ثابت ہوا اور روسیوں کے سامنے ذلت و رسوائی کا سبب بنا، اور بادشاہ نے شہزادوں کو محاذ سے پیچھے ہٹ جانے کا حکم جاری کر دیا، اور یہ حکم ایران کے لشکر میں اختلاف اور ضعف و کمزوری کا سبب بنا۔ بادشاہ کی یہی غیر منطقی تدبیر سبب بنی کہ ایرانی فوج روز بروز مشکلات سے دوچار ہو کر کمزور ہونے لگی، اور پھر یہ خطرہ مڈرانے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایران کی فوج شکست کھا جائے اور وہ زمینیں جو دشمنوں سے واپس لی گئی تھیں کہیں دوبارہ ہاتھ سے نہ چلی جائے۔
سید محمد مجاہد تبریز میں ہی سکونت پذیر رہے، لیکن کچھ عرصے بعد ان سختیوں اور مشکلات کی بنا پر جو اس جنگ میں برداشت کی تھی، سخت بیمار پڑ گئے۔ چونکہ آپ مظلوم عوام کے دفاع میں حکومت کی جانب سے برتی جانے والی سستی اور اپنے لشکر کے کچھ افراد کی بے بصیرتی سے سخت نالا تھے، لہذا تبریز کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ ایسے حالات میں قاجاری حکومت کے جو عوام میں پائی جانے والی روحانی قدرت اور مرجیت کے اقتدار کی وجہ سے اپنے کو بہت زیادہ خطرات میں مبتلا دیکھ رہی تھی، سخت کوشش اور سازش رچتی رہی کہ جس طرح سے بھی ممکن ہو عوام کی نگاہوں سے ان کے احترام و قوت کو گرا دے۔ حکومت کے بعض منصبدار اور دین اسلام اور علماء سے بے پناہ بغض و کینہ رکھنے والے بعض افراد نے انتھک کوششیں کی کہ تمام شکست اور ناکامیوں کا سہرا ان افراد کے سر پر ڈال دیں جنہوں نے جہاد کا فتویٰ صادر کیا تھا، اور اپنی گفتگو اور تحریروں میں بادشاہ کی سستی اور ناتوانیوں اور فوج کے کمانڈروں کی کاہلی اور غیر عقلانہ تدبیروں کا سارا الزام سید مجاہد اور علماء پر ڈال دیں۔ فطری بات تھی کہ ایسے سخت ترین حالات میں عوام کہ جو شکست سے دوچار ہوئے تھے اور پس پردہ حالات اور اصل ماجرا سے بے خبر تھے، انہوں نے اس بات پر یقین کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب سید مجاہد تبریز سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں قزوین شہر میں بعض کج فہم اور جاہل افراد کے ہاتھوں توہین و اہانت اور ظلم و بربریت کا نشانہ بنے، اور 13 جمادی الثانی سن 1242 ہجری قمری کو شہر قزوین میں اسی بیماری کی وجہ سے نہایت ہی مظلومیت اور قسم پرسی کے عالم میں عالم فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ آپ کے جسم اطہر کو کربلا منتقل کیا گیا اور وہیں پر سپرد خاک کر دیا گیا۔
سامعین، اگرچہ تاریخ کے اس دور میں مسلمانوں کی حفاظت و پاسداری اور ظالم و جابر مستکبرین سے مقابلے کے لیے علماء اعلام نے انتھک کوششیں کی، لیکن بعض وجوہات کی بنا پر مطمئن بخش نتیجہ تو حاصل نہیں ہو سکا، مگر احقاق حق اور ابطال باطل سے عوام کو آگاہ کرنے اور انہیں ان کا پابند بنانے میں علماء و مراجع دین کی طاقت و قدرت سب پر ثابت اور واضح و آشکار ہو گئی، وہ بھی روس جیسے ملک کے خلاف علماء نے ایک محاذ تک کامیابی کا علم لہرا دیا اور مسلم معاشرے کا سر ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا، اور علماء اعلام کا یہی حماسہ آفری کردار مستقبل میں آنے والے علماء و مجاہدین کے لیے مشعل راہ قرار پایا، اور علماء کرام ہر دور میں ظالم و جابر حکومتوں کے خلاف میدان جنگ میں پیش پیش نظر آ رہے ہیں۔ سامعین، ہمارا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب پیش خدمت ہے خبروں کا دوسرا بلیٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران سے عالمی خبر نامے کے ساتھ میں ہاشم علی۔ پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے مختلف علاقوں میں اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی برسی کے پروگراموں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پرامن جوہری پروگرام ہمارا حق ہے اور ہم اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہوں گے، ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی۔ قبلہ اول مسجد الاقصی پر انتہا پسند صہیونیوں کی یلغار، قبلہ اول میں در اندازی، اشتعال انگیز نعرے اور توہین آمیز اقدامات۔ ہندوستان میں کورونا کی نئی لہر میں شدت، دہلی سمیت مختلف ریاستوں میں مریضوں کی تعداد 4000 سے متجاوز۔ اور پاکستان کے صوبہ سندھ میں ملیریا کے کیسوں میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ایران کے مختلف علاقوں اور شہروں میں اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی برسی کے پروگراموں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اسی مناسبت سے تہران میں منعقدہ ایک سیمینار سے ایران کے سینئر نائب صدر محمد رضا عارف نے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر اور زیادہ گہری توجہ دیے جانے کا احساس ماضی سے کہیں زیادہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پر گہرائی سے توجہ دی جاتی تو حکومتی اقدار کہیں زیادہ مضبوط ہوتی۔ محمد رضا عارف نے کہا کہ اس وقت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا گہرائی سے جائزہ لیے جانے کی ضرورت کا کہیں زیادہ احساس کیا جاتا ہے، تاکہ آپ کی شخصیت کے مختلف دیگر پہلوؤں کو بھی اجاگر کیا جا سکے۔ اسی طرح کے پروگرام ایران کے دیگر شہروں میں منعقد کیے جا رہے ہیں، جن میں مقامی انتظامیہ کے اعلی عہدیدار خطاب کرتے ہوئے اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے زیر قیادت ایرانی عوام نے ایران میں ظالم شاہ کا تختہ الٹ کر اسلامی نظام حکومت کے قیام کی داغ بیل ڈالی اور ایک ایسی اسلامی جمہوری حکومت قائم کی جو ہمیشہ سامراجیت اور تسلط پسندانہ نظام کی مخالفت کرتی رہی اور دنیا کے بیدار ضمیر اور انقلابی متوالوں کا حوصلہ بڑھاتی رہی ہے، اور جس نے آمریت کا قلاقمہ کر دیا اور تسلط پسند طاقتوں کو ناکوں چنے چبوا دیے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے بارے میں کہا ہے کہ ایران کا ایٹمی پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے قاہرہ میں اپنے مصری ہم منصب بدر عبدالعاطی کے ساتھ ایک پریس کانفرنس میں اس بات پر تاکید کرتے ہوئے کہ ہم یورینیم کی افزودگی ترک نہیں کریں گے کہا کہ این پی ٹی کے قوانین کی بنیاد پر پرامن جوہری پروگرام ہمارا حق ہے اور ہم اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ عباس عراقچی نے ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے بارے میں کہا کہ ایران کا ایٹمی پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے اور ہمیں اس پر مکمل اعتماد ہے، ہمارے پاس چھپانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ایرانی عوام نے اس کی بھاری قیمت ادا کی ہے، ہم اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہوں گے اور یہ کہ ہم یورینیم کی افسودگی بند نہیں کریں گے۔ وزیر خارجہ نے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ اگر مذاکرات کا مقصد اعتماد پیدا کرنا ہے تو کسی نتیجے پر پہنچا جا سکتا ہے، لیکن اگر مقصد ایران کو پرامن ایٹمی سرگرمیوں سے محروم کرنا ہے تو کوئی معاہدہ نہیں ہو سکتا، تاہم ہم مذاکرات کی میز کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم مذاکرات کے دوران ایرانی عوام کے حقوق کا دفاع کریں گے اور رہبر انقلاب اسلامی کا فتویٰ کہ ایٹمی ہتھیار حرام ہیں ہمارا اصولی موقف ہے۔ عباس عراقچی نے یہ بیان کرتے ہوئے کہ جو فریق خطے کے لیے خطرہ ہے اور جوہری ہتھیار رکھتا ہے وہ صہیونی حکومت ہے، اور بدقسمتی سے مغرب نے اپنی آنکھیں بند کر کے ان خطرات کو نظر انداز کر دیا ہے، تاہم وہ ایرانی قوم پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ صہیونی حکومت جس پر نسل کشی کا الزام ہے اس کے پاس جوہری ہتھیار ہیں۔ ایران کے نام امریکی خط کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں عباس عراقچی نے کہا کہ ہم جلد اس خط کا مناسب جواب دیں گے اور یہ جواب ایرانی قوم کے اصولی موقف پر مبنی ہوگا۔ یورینیم کی افسودگی کے ایران کے حق کو مد نظر رکھے بغیر کسی معاہدے پر دستخط نہیں کیے جائیں گے۔ مسئلہ فلسطین کے حوالے سے مصر کے کردار کے بارے میں وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم مصر اور قطر کی طرف سے جنگ بندی کے لیے کی جانے والی کوششوں کی قدر دانی کرتے ہیں اور ہم غزہ میں فوری اور دیر پا جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہیں، ہم ہر اس جنگ بندی کی حمایت کرتے ہیں جس کی غزہ کے عوام حمایت کرتے ہیں۔ عباس عراقچی نے کہا کہ یمن کے عوام غزہ میں جنگ بندی چاہتے ہیں، ہم خطے میں امن و امان کی حمایت کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ علاقائی مسائل بات چیت کے ذریعے حل ہوں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم مصر کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینے کے خواہاں ہیں اور مصر کے ساتھ تعلقات کے فروغ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہر وہ مطالبہ اور فارمولہ جس میں ایرانی عوام کے مطالبات اور قومی مفادات کی ضمانت نہ ہو ناقابل قبول ہوگا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ایران امریکہ بالواسطہ مذاکرات کے دوران امریکہ کی جانب سے ایران کو پیش کی جانے والی تجویز کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں کہا کہ کوئی بھی ایسی تجویز یا فارمولا ایران کی جانب سے مثبت رد عمل کا حامل نہیں بن سکتا جس میں ایران کے قانونی مطالبات اور ایرانی قوم کے مفادات کی ضمانت فراہم نہیں کی گئی ہو۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے اپنی ہفتہ وار پریس کانفرنس میں کہا کہ کوئی بھی ایسی تجویز یا فارمولا ایران کی جانب سے مثبت رد عمل کا حامل نہیں بن سکتا جس میں ایران کے قانونی مطالبات اور ایرانی قوم کے مفادات کی ضمانت فراہم نہیں کی گئی ہو۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ کوئی تجویز ملنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ اسے قبول بھی کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ سب اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ کوئی بھی پیغام جس کا تبادلہ ہوتا ہے ایسے موضوعات کا نتیجہ ہے جن کے بارے میں مذاکرات کے 5 دور ہو چکے ہیں، چونکہ دونوں فریق ایک دوسرے کی حدود سے آگاہ ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے تہران کی جانب سے ایٹمی ہتھیاروں کے حصول کے بارے میں مغربی دعووں سے متعلق بھی کہا کہ صہیونی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران 6 مہینے میں ایٹمی ہتھیار بنا لے گا۔ اب اس وقت اس دعوے کو 40 برس کا عرصہ پورا ہو رہا ہے۔ بنابراین ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کو فوجی مقاصد کا حامل بنانا صرف ایک بہانہ ہے تاکہ غاصب صہیونی حکومت علاقے میں امریکہ کی خارجہ پالیسی پر کنٹرول رکھ سکے۔ اسماعیل بقائی نے اس جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ ایران ایسے اقدامات کے لیے تیار ہے جو اعتماد کی بحالی اور شفافیت اور آئی اے ای اے کے مکمل کنٹرول کا باعث بن سکتے ہیں، جبکہ اس دوران ہمارے لیے جو چیز اہمیت رکھتی ہے وہ ایسی پابندیوں کا خاتمہ ہے جو کئی عشروں سے ایرانی قوم کے خلاف غیر قانونی طریقے سے جاری رہی ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے مغربی ملکوں کی جانب سے اسنیپ بیک میکانزم کی بحالی کی دھونس دھمکی پر بھی رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مقابل فریق کی حرکتوں پر ہماری پوری توجہ ہے اور اسی کے مطابق ہم نے بھی آپشنز مد نظر رکھے ہیں، اور جو بھی قدم اٹھایا جائے گا اسی کے مطابق ہماری جانب سے جوابی اقدام عمل میں لایا جائے گا۔ غاصب صہیونی آباد کاروں نے آج پیر کو بڑی تعداد میں مسجد الاقصی کے احاطے میں دراندازی کر کے اشتعال انگیز اقدامات انجام دیے ہیں۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق بڑی تعداد میں صہیونی آباد کار مسجد الاقصی کے احاطے میں در آئے اور اشتعال انگیز اقدامات انجام دے کر مسجد کی حرمت کو پامال کیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ صہیونی آباد کار اپنے کچھ تلمودی مناسک انجام دینے کے بہانے قبلہ اول میں در آئے اور انہیں مسلح صہیونی دہشت گردوں کی مکمل حمایت حاصل رہی۔ الجزیرہ ٹی وی چینل کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ صہیونی غاصبوں نے بیت المقدس کے قدیم علاقے اور مسجد الاقصی کے باب المغاربہ سے اندر داخل ہونے کے بعد اپنے مذہبی اعمال انجام دینے کی آڑ میں اشتعال انگیزی کی۔ واضح رہے کہ مسجد الاقصی عالم اسلام بالخصوص عرب ممالک کی خاموشی کے سائے میں مسلسل انتہا پسند صہیونی آباد کاروں کے اشتعال انگیز اور گستاخانہ اقدامات کی زد پر رہتی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ غزہ میں فلسطین کے محکمہ صحت نے بتایا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے نئے حملوں میں 52 فلسطینی شہید اور 503 زخمی ہو گئے ہیں۔ فلسطین کے محکمہ صحت نے بتایا ہے کہ مدد کے لیے اکٹھا ہونے والے مظلوم فلسطینیوں پر صہیونی فوج کے وحشیانہ حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 75 اور زخمیوں کی تعداد 400 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق غزہ میں گزشتہ 18 مارچ سے شروع ہونے والے غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کی نئی لہر میں شہید ہونے والوں کی تعداد 4201 اور زخمیوں کی تعداد 12652 ہو چکی ہے۔ فلسطین کے محکمہ صحت نے بتایا ہے کہ نئے اعداد و شمار کو شامل کرنے کے بعد 7 اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ میں صہیونی حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 54470 اور زخمیوں کی تعداد 124,693 ہو گئی ہے۔ ادھر صہیونی دہشت گردوں کے خلاف فلسطینی جوانوں کی مزاحمتی کارروائیاں جاری ہیں۔ شہید القاسم نامی مزاحمتی تنظیم کے ترجمان ابو خالد نے بتایا کہ اس کے جوانوں نے غزہ کے خان یونس علاقے میں ایک صہیونی بلڈوزر کو ایک بارودی سرنگ سے نشانہ بنا کر اسے تباہ کر دیا گیا۔ اس حملے کے بعد صہیونی ذرائع ابلاغ نے بلڈوزر کے ڈرائیور کے ہلاک ہونے کا اعتراف کیا اور بتایا کہ وہ مبینہ طور پر عام شہری تھا جو صہیونی فوجیوں کے ساتھ کانٹریکٹ بیسس پر کام کرتا تھا۔ ایک اور مزاحمتی کارروائی میں القدس شہید الاقصی اور العمودی نامی بریگیڈز کے جوانوں نے ایک مشترکہ آپریشن میں مشرقی خان یونس میں صہیونی دہشت گردوں کے اجتماع اور ان کی عسکری گاڑیوں کو نشانے پر لیا۔ حال ہی میں القدس بریگیڈز نے اعلان کیا تھا کہ اس نے خان یونس کے ایک مکان پر کامیابی کے ساتھ حملہ کیا تھا جس میں صہیونی دہشت گرد پناہ لیے ہوئے تھے۔ اس اعلان کے بعد خان یونس میں متعدد اسرائیلی ہیلی کاپٹروں کو مذکورہ مقام کے قریب اڑتا دیکھا گیا تھا۔ قطر کے اعلی حکام کی فلسطینی تنظیم حماس کے رہنماؤں سے ملاقات کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ سفارتی ذرائع کے مطابق اتوار کے روز قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد آل ثانی نے حماس کے رہنماؤں سے ملاقات کی جس کا بنیادی مقصد ان تجاویز پر تبادلہ خیال تھا جو امریکہ نے غزہ میں جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے حوالے سے پیش کی ہیں۔ مذکورہ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس ملاقات میں صہیونی حکومت اور حماس کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کے ممکنہ آغاز کے معاملے پر بھی بات چیت ہوئی ہے۔ حماس نے اتوار کے روز اپنے جاری کردہ بیان میں غزہ میں جنگ بندی کے سلسلے میں قطر اور مصر کی بلا وقفہ کوششوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے صہیونی حکومت کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات کے لیے اپنی آمادگی ظاہر کی تھی۔ ساتھ ہی حماس نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ان مذاکرات کا مقصد اختلافات کو دور کرنا، غزہ میں امداد رسانی کے عمل کو یقینی بنانا اور وہاں رونما ہونے والے انسانی المیہ کی روک تھام ہے۔ ساتھ ہی حماس نے غزہ میں مستقل جنگ بندی اور اس خطے سے صہیونی دہشت گردوں کے مکمل انخلا کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ یمن نے اسرائیل میں سرمایہ کاری کرنے والی غیر ملکی کمپنیوں کو خبردار کیا ہے کہ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اسرائیل سے نکل جائیں۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے سربراہ مہدی المشاط نے کہا ہے کہ سنا آنے والے دنوں میں قابضین کے خلاف مزید سخت فیصلے لے سکتا ہے جس سے مقبوضہ علاقوں میں سرمایہ کاری کرنے والی کمپنیوں کو سخت خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یمن کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سبا کے ساتھ ایک انٹرویو میں انہوں نے اسرائیل میں سرمایہ کاری کرنے والی تمام کمپنیوں سے مطالبہ کیا کہ وہ یمن کی وارننگ کو سنجیدگی سے لیں اور ان پر زور دیا کہ وہ جلد سے جلد نکل جائیں۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے سربراہ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ صہیونی حکومت کے حالات ان کمپنیوں کے لیے بہتر نہیں ہیں اور انہیں اپنے قیام پر اصرار کرنے اور کسی بھی ممکنہ نقصان کے نتائج کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ہندوستان میں کورونا کی نئی لہر میں شدت آ گئی ہے۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت کے مطابق ملک میں کورونا کے فعال کیسوں کی تعداد 4,000 ہو گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق 200 سے زیادہ نئے کورونا مریضوں کا اندراج کیا گیا ہے جن میں 47 نئے مریضوں کا تعلق دہلی سے ہے۔ دہلی میں کورونا سے ایک 22 سالہ لڑکی کی موت کی بھی خبر ہے۔ دہلی کے علاوہ مہاراشٹر، تمل ناڈو اور کیرلا میں بھی کورونا کا ایک ایک مریض چل بسا۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت کے مطابق کورونا کی نئی لہر میں مرنے والوں کی تعداد 32 ہو گئی ہے۔ ہندوستان کی شمال مشرقی ریاستوں میں بارش اور سیلاب سے تباہی مچ گئی ہے اور بہت سے علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ ہندوستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق منی پور، سکم اور آسام سمیت مختلف شمال مشرقی ریاستوں میں شدید بارش، سیلاب، بجلی گرنے اور زمین کھسکنے کے واقعات میں درجنوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ رپورٹوں کے مطابق منی پور اور سکم میں حالات زیادہ خراب ہیں۔ منی پور میں بچاؤ اور راحت کے کام کے لیے فوج طلب کر لی گئی ہے۔ پاکستان کے صوبہ سندھ کے محکمہ صحت کی جانب سے سندھ بھر میں ملیریا کے کیسز میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ جنوری سے یکم جون تک سندھ میں ملیریا کے 48,958 کیس سامنے آئے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق جنوری سے یکم جون تک کراچی میں ملیریا کے 395 مریضوں کا اندراج کیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ سندھ بھر میں اب تک دماغی ملیریا کے بھی 3 مریضوں کا اندراج کیا جا چکا ہے۔ صوبہ سندھ نے اس حوالے سے عوام کے لیے ضروری ہدایات بھی جاری کی ہیں۔ بنگلہ دیش میں نئے نوٹوں سے شیخ مجیب الرحمان کی تصویر ہٹا دی گئی ہے۔ ڈھاکے سے موصول رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش کے مرکزی بینک نے کچھ نئے کرنسی نوٹ جاری کیے ہیں جن پر بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان کی تصویر نہیں ہے۔ بنگلہ دیش کے نئے کرنسی نوٹوں پر شیخ مجیب الرحمان کی تصویر کی جگہ ملک کی تاریخی عمارتوں اور قدرتی مناظر کی تصویر نے لے لی ہے۔ اب تک بنگلہ دیش کے سبھی نوٹوں پر شیخ مجیب الرحمان کی تصویر ہوا کرتی تھی۔ اس سے پہلے بھی بنگلہ دیش میں خالدہ ضیاء کے دور حکومت میں کرنسی نوٹوں سے شیخ مجیب الرحمان کی تصویر ہٹائی جا چکی ہے۔ روس یوکرین جنگ میں تیزی آ گئی ہے اور یوکرین نے وسیع ڈرون حملے میں 4 روسی فضائی مراکز اور 40 جنگی طیارے تباہ کر دینے کا دعویٰ کیا ہے۔ یوکرین نے اعلان کیا ہے کہ اس نے روس کے اندر ڈرون حملوں سے فضائیہ کے متعدد مراکز اور کم سے کم 40 جنگی طیاروں کو تباہ کر دیا ہے۔ یوکرین کا کہنا ہے کہ روسی فضائیہ کے جن مراکز کو تباہ کیا گیا ہے ان میں اولینیا اور بیلایا ایئر بیس بھی شامل ہیں جو سرحد کے قریب واقع ہیں۔ یوکرین نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اس وسیع ڈرون آپریشن میں ان روسی طیاروں کو تباہ کر دیا ہے جو یوکرین پر حملے میں استعمال ہوتے تھے۔ روس یا دیگر ممالک کی جانب سے یوکرین کے اس دعوے کی تصدیق نہیں کی گئی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، تمہارا گنہگار یا رسول، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول، اب آپ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، دونوں جہاں میں مجھ کو
وسیلہ ہے آپ کا، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، کیا غم ہے گر چہوں میں بہت خوار یا رسول۔